بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم اكمال الشيم میں شیخ الطالہ سکندری رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات میں سے یہ گوشہ نشینی اور گمنامی کے باب میں سے کچھ پڑھا جا رہا ہے. فرماتے ہیں تنزیہ یہ ہے اس ذات پاک کے واسطے جس نے اپنے اولیاء کی طرف راہ یابی کا وہی طریقہ رکھا جو اپنی طرف راہ یابی کا طریقہ ٹھہرایا اور اپنے اولیاء تک اسی کو پہنچایا جس کو اپنی طرف پہنچانا چاہا. یہ ترجمہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ان کے ملفوظ کا کہ تنزیہ یہ ہے کہ اس پاک ذات کے واسطے جس نے اپنے اولیاء کی طرف راہ یابی کا وہی طریقہ رکھا جو اپنی طرف راہ یابی کا طریقہ ٹھہرایا اور اپنے اولیاء تک اسی کو پہنچایا جس کو اپنی طرف پہنچانا چاہا. اس کے فائدے مولانا عبداللہ گوگیری فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کو اپنی مخلوقات کے پردوں میں ہماری نظروں سے پوشیدہ فرما دیا ہے. جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کو اپنی مخلوقات کے پردوں میں ہماری نظروں سے پوشیدہ فرما دیا ہے کہ ہماری نظر میں مخلوقات زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، حیوانات، نباتات، انسان آتے ہیں اور خالق کی ذات عالی باوجود غایت ظہور ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے. اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت نصیب فرما دے کہ اللہ پاک کی ذات اللہ نے اس کو بے کیف رکھا ہے، اس دنیا کے اندر کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس کی قدرت اور اس کے افعال کے آثار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اب آثار سے افعال، افعال سے فائل، تو فائل ہے کہ اللہ کی ذات ہی ملے گی. تو اللہ نے اپنی ذات کو ہماری نظروں سے چھپا رکھا غایت ظہور کے باوجود، یعنی وہ ظاہر تو ہے کیونکہ ہر ذرے کے اندر اس کی قدرت ظاہر ہو رہی، بالکل عیاں ہے. ہر چیز کے اندر اس کی قدرت بالکل ایسی کھلی ظاہر ہو رہی ہے. یہ ہمارے اپنے اندر بھی گرد و نواح جہاں نظر ڈالیں گے، تو باوجود غایت ظہور کے وہ ذات ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے، اور اس قدر چھپی ہوئی ہے کہ بعض کور فہموں نے تو اللہ تعالی کی ذات پاک کا انکار ہی کر دیا، اور جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اس کی وحدانیت اور پیغمبروں کی رسالت پر ایمان لائے، اور جن پر فضل خاص متوجہ ہوا ان کو اپنی معرفت کا حصہ بھی عطا فرمایا. ایک فضل تو عام ہوا نا کہ اس کی وحدانیت اور پیغمبروں کی رسالت پر ایمان لائے، اور ایک فضل خاص ان لوگوں پر ہوا جنہوں نے اس کو چاہا اور اس کی کوشش کی تو اللہ نے اپنی معرفت کا حصہ بھی عطا فرما دیا، یعنی انہوں نے اللہ پاک کو پہچان لیا اس کے افعال سے، اس کی قدرت سے، اس کے آثار سے. یہ حضرت جی رحمت اللہ نے فرمایا، ایک موقع پر میں اپنے افسر کو لے کر آیا تھا، وہاں سے ہمارے پلانٹ سپرنٹینڈنٹ تھے، تو یہی ہم بیٹھے ہوئے تھے، باہر ہی بیٹھتے تھے اثر کے بعد، جو ہے نا کہ آثار سے افعال اور افعال سے فائل، تو فائل حقیقی اللہ کی ذات ہی ملے گی. ایک چٹکی کاٹی ان کے یہاں پر نا، میں یہ کیا ہے درد ہوا نا، یہ اثر ہے. یہ اثر کس چیز کا ہے؟ فعل کیا؟ چٹکی لاٹھی کس نے ہے؟ تو چونکہ وہ پاور ہاؤس کے ساتھی تھے ہمارے، تو حضرت نے ایسے انداز سے سمجھایا کہ دیکھو بلب کے اندر روشنی جو ہے اس کا تعلق سوئچ کے ساتھ ہے. بلب میں کچھ نہیں ہے، اس کا تعلق سوئچ کے ساتھ ہے، اور سوئچ کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. سوئچ کا تعلق پاور ہاؤس کے ساتھ ہے، اور پاور ہاؤس کو انجینئر چلا رہا ہے، اور انجینئر کو مادیات کا علم کس نے سکھایا ہے؟ تو فائل حقیقی اللہ کی ذات ہی ملے گی. تو کائنات میں جو کچھ میں نظر آ رہا ہے، اگر اس پر غور کریں گے، تدبر کریں گے، فکر کریں گے، تو اللہ کی ذات کی پہچان ہو جائے گی، جس کو فرما رہے ہیں لیکن جن پر اللہ کا خاص فضل ہوا، تو اللہ نے ان کو اپنی معرفت کا حصہ بھی عطا فرمایا. تو اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ اور رستہ اور اس کی بارگاہ تک راہ یابی کا طریقہ بس اس کا فضل خاص ہے، کہ دوسرا ذریعہ وہ سبب نہیں ہے. جب تک اس کا فضل نہ ہو سمجھنا مشکل ہے. اس کے بعد سمجھو کہ مصنف رحمۃ اللہ بطور تعجب فرماتے ہیں کہ وہ ایسا پاک ہے اور پاکی اسی کے واسطے ہے. تنزیہ جو فرمایا نا، تنزیہ ہے، پاکی اسی کے واسطے ہے کہ اس نے جو طریقہ اپنی معرفت ٹھہرایا وہی طریقہ اپنی اولیاء کی معرفت کا رکھا. عجیب چیز ہے کہ جو طریقہ اپنی معرفت ٹھہرایا وہی طریقہ اپنے اولیاء کی معرفت کا رکھا. اس لیے کہ جس طرح اپنی ذات کو مخلوق کے ظاہری کے پردے میں چھپایا ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی ان کے احوال ظاہری کھانے پینے وغیرہ میں چھپا دیا. یہ باپ گمنامی کا چاہتا ہے نا، اللہ والے گمنامی میں جانا چاہتے ہیں. گوشہ نشینی یعنی کہ وہ شہرت کو پسند کرتے ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے اولیاء کو ان کے احوال ظاہری کھانے پینے وغیرہ میں چھپا دیا، اور جس طرح اپنی ذات تک پہنچنے کا طریقہ اپنے فضل خاص کو ٹھہرایا، اسی طرح اپنے اولیاء کی معرفت طریقہ بھی یہی مقرر فرمایا کہ جس پر فضل ہوتا ہے اسی کو ان حضرات کی پہچان ہوتی ہے، نہ ہر شخص. نہ ہر شخص کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، نہ ہر شخص کو اس کے اولیاء کی معرفت کی راہ یابی ہوتی ہے. بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کی معرفت سے ولی کی معرفت سخت تر ہے. جی، اس لیے کہ حق تعالی کا جمال و جلال تو غایت ظہور میں ہے، اور ولی اوروں کی طرح سب کام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، نکاح کرتا ہے، معاملات دنیاوی کرتا ہے، اس کا پہچاننا بہت مشکل ہے. یعنی اللہ کی قدرت تو آشکار ہے نا، اور ولی کو اللہ نے کیا کیا، اس کو پردے ڈال دیے یہ ظاہری حالات کے، اس کا پہچاننا بہت مشکل ہے. آگے ارشاد ہے کہ سبحان اللہ، کیا قدرت ہے، اس کا کیسا فضل ہے کہ اپنے اولیاء تک اس نے اس کو پہنچایا جس کو اپنے تک پہنچانا چاہا. یعنی اولیاء اللہ کی محبت اور معرفت اور ان کی صحبت خاصہ اس شخص کو نصیب فرمائی جس کو یوں چاہا کہ اس شخص کو اپنے ذات عالی تک پہنچائے. اور راز اس میں یہ ہے کہ یہ حضرات اللہ تعالی کے محبوب ہوتے ہیں، اور محبوب جو محبوب چاہتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے. بس جو کوئی ان حضرات سے محبت کرے گا وہ بھی محبوب بن جائے گا. یہ علامت ہے اس عمر کی کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کو اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور جو ان حضرات سے محبت کرے گا یہ علامت اس امر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو اپنی معرفت نصیب فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی اپنے اولیاء کی پہچان کرا دے جو ذریعہ بنیں گے اللہ کی معرفت کا. اور اللہ کی معرفت جب حاصل ہوگی تو پھر اللہ پاک کی خوشنودی والے اعمال کرنا آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں گے. اللہ کی رضا کے اعمال کو کرنا یعنی شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد ہے وہ بڑھتی جائے گی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد جو باب ہے چھٹا باب جو ہے یہ وقت کی رعایت ہے, اس کو غنیمت جاننے کے بیان میں ہے. فرماتے ہیں یہ پہلے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ حضرت کے یہ ارشادات اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے تھے جو آپ کے پاس اپنے دل کی اصلاح کے لیے آتے تھے, جو دل کے اندر اس روحانی استعداد کو حاصل کرنے کے لیے آتے تھے, اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے آتے تھے کہ جس سے اللہ کا تقرب حاصل کریں, یعنی اس کے تقرب حاصل کرنے والے اعمال جو اس کی خوشنودی تک پہنچا دیں وہ آسان ہوتے چلے جائیں. اس لیے ارشادات ان لوگوں کے لیے ہیں. فرماتے ہیں بقدر ایک سانس کے بھی تیرا وقت نہیں گزرتا مگر اس میں تیرے لیے اللہ تعالی کا امر مقدر کیا ہوا, خواہ اطاعت یا معصیت, انعام یا ابتلا ظاہر ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ بقدر ایک سانس کے بھی تیرا وقت نہیں گزرتا مگر اس میں تیرے لیے اللہ تعالی کا امر مقدر کیا ہوا, طاعت یا معصیت, انعام یا ابتلا ظاہر ہوتا ہے. اس کے فائدے فرماتے ہیں مولانا عبداللہ گوہی رحمتہ اللہ علیہ کہ جو سانس بھی انسان کو آتا ہے اس میں حق تعالی نے جو امر انسان کے لیے مقدر فرمایا وہ ظاہر ہوتا ہے, خواہ وہ امر اطاعت ہو یا معصیت, نعمت ہو یا مصیبت. غرض انسان ہر وقت یا تو کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ حالت نفس کو پسند ہوتی ہے وہ تو نعمت ہے بشرطے کہ معصیت نہ ہو, یا اس کو مکروہ جانتا ہے یعنی وہ مصیبت ہے بشرطے کہ وہ طاعت کی مشقت نہ ہو, ساتھ کے ساتھ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ انسان ہر وقت یا تو کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ حالت نفس کو پسند ہوتی ہے وہ تو نعمت ہے بشرطے کہ معصیت نہ ہو, کیونکہ نفس اگر گناہ کو پسند کر رہا ہے تو وہ تو مصیبت ہوگی نا, وہ تو معصیت ہوگی نا. اگر وہ پسند ایسی چیز کر جو معصیت نہیں ہے تو وہ نعمت ہوگی, یا اس کو مکروہ جانتا ہے وہ مصیبت ہے بشرطے کو طاعت کی مشقت نہ ہو, کیونکہ طاعت کی مشقت بھی نفس پر گراں ہے. ان دونوں حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت ہر وقت رہتی ہے اور ہر حالت کا ایک حق ہے جو اس کے ذمے ادا کرنا ضروری ہے. نعمت حق تو یہ کہ شکر کرے اور مصیبت کی حالت حق یہ کہ صبر کرے. بس بندے کو لازم ہے کہ ہر سانس پر صابر شاکر بنا رہے اور ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہ کرے. آج کل ٹائم مینجمنٹ خوب کرتے ہیں حالانکہ وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا کہ کوئی سانس ہمارا غفلت سے نہ گزرے, کیونکہ ان دو میں سے ایک حالت ہوگی, یا ہماری مرضی کے مطابق یا ہماری مرضی کے خلاف. ہماری مرضی کے مطابق ہے جو نعمت ہے بشرطے کہ اس میں معصیت نہیں ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے حالت شکر میں رہے, یا وہ ناگواری ہے جو نفس کو ناگوار ہے جس کو مصیبت سمجھتا ہے تو اس پر صبر کریں. تو ہر وقت ہمیں ہر سانس ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا, یا حالت شکر میں رہیں یا حالت صبر میں رہیں. آگے فرماتے ہیں, اغیار سے خالی ہونے والے وقت کا انتظار نہ کر. کیوں؟ کہ یہ تجھ کو اس کے مراقبے اور نگہداشت سے جس حال میں تجھ کو ٹھہرا رکھا ہے جدا کر دے گا. اغیار سے خالی ہونے والے وقت کا انتظار نہ کر. کیوں؟ کہ یہ تجھ کو اس کے مراقبے اور نگہداشت سے جس حال میں تو ٹھہرا رکھا جدا کر دے گا. اس کے فائدے میں فرماتے ہیں کہ سالک پر جب حق تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اور اس کے قلب کو ذکر اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے, تو قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اپنی کیفیت ذکر مشغول ہوتا ہے اور ماں سوا سے بالکل خالی ہو جاتا ہے, اور کبھی دنیاوی اشغال و افکار کی قدرت اس پر غالب ہو جاتی ہے, اس میں لگ جاتا ہے اور اس کی اصلی کیفیت مغلوب ہو جاتی ہے. تو اس وقت یہ شخص گھبراتا ہے اور الجھن میں پڑتا ہے اور ان قدورات و تشویشات سے نکلنا چاہتا ہے. اسی میں اس کا بہت وقت صرف ہو جاتا ہے اور اس کا منتظر ہوتا ہے ان قدورات سے خلاصی ہو تو ذکر مشغول ہوں. عجیب کیا فرماتے ہیں کہ سالک پر جب حق تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے, اس کے قلب کو ذکر اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے, تو قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو اپنی کیفیت ذکر مشغول ہوتا ہے اور ماں سوا سے بالکل خالی ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف ایسے دھیان لگ جاتا ہے کہ اللہ کے غیر کی طرف بالکل التفات نہیں, اور کبھی دنیاوی اشغال و افکار ان کی قدورت اس پر غالب ہوتی ہے, اب اس میں لگ جاتا ہے, اس کی اصلی کیفیت جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے. اب یہ تشویش آ گئی, اب ان تشویش سے نکلنے کے لیے پھر اس میں لگ جاتا ہے, گھبراتا ہے, الجھن میں پڑتا ہے, ان قدورات تشویش سے نکلنا چاہتا ہے, اسی میں بہت سا وقت صرف ہو جاتا ہے اور اس کا منتظر ہوتا ہے کہ ان قدورات سے خلاصی ہو تو میں ذکر میں مشغول ہوں, ذکر چھوڑ بیٹھتا ہے. جب ذکر کر رہا تھا دل متوجہ اللہ تھا, اس توجہ کے ذریعے سے غیر کی طرف التفات ہی نہیں ہوا اور کیفیت دل پر غالب ہوئی. اب جو اس میں دنیاوی اشغال کی وجہ سے افکار کی وجہ سے قدرت آئی اور غالب ہوئی, اب اس میں مغلوب ہو کر اس الجھن میں پڑ گیا اور یہ گھبرا رہا ہے کہ یہ نکلے یہ کیفیت غالب اس میں سے, ہاں, اور میں پھر اللہ کے ذکر میں کروں. تو اس کوشش کے اندر اپنے دل کو ان تشویشات سے فارغ کرنے میں بہت سا وقت فرض ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں تو ایسے سالک کے لیے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اغیار یعنی ماں سوا اللہ سے خالی ہونے والے وقت کا انتظار نہ کر. کیوں؟ کہ جس حال میں تجھ کو مربی حقیقی نے ٹھہرا رکھا ہے, یعنی تجھ پر جو حال اس وقت ظلمت و قدورت کی نو سے وارد ہے, اس میں تجھ کو اللہ تعالی نے قائم کیا ہے. یہ ایک وقت ہے, اس وقت میں تو نے اگر اپنے قلب کو اس فکر مشغول کیا کہ قدرت جاتی رہے تو ذکر مشغول ہوگا, تو یہ امر تجھ کو اس وقت میں اللہ تعالی کے مراقبہ نگہدار سے جدا کر دے گا اور یہ وقت غفلت میں صرف ہوگا. بس اس خیال ہی کو قطع کر دے کہ دوسرا وقت ان قدورات سے خالی ملے گا, اور سمجھ لے کہ بس یہی وقت ہے اور دوسرا وقت نہیں ہے, اس لیے کہ دوسرے وقت کی تو خبر ہی نہیں کہ آئے گا کہ یہ نہیں. بس اس ظلمت اور قدورت و تشویش ہی کی حالت میں اپنے مولا مشغول رہے, یعنی پھر بھی ذکر کرتے رہے, دل لگ رہا ہے تو بھی کر, دل نہیں لگ رہا تو بھی کر, اس انتظار میں نہ رہا کہ میرا دل ان تشویشات سے فارغ پھر میں کروں. آگے فرماتے ہیں, سید رضی اللہ تعالیٰ سے کبھی کسی نے پوچھا کہ فقیر کو راحت کس وقت ملتی ہے, فرمایا کہ فقیر راحت سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ جو وقت مجھ پر گزر رہا ہے بس یہی وقت ہے
جی.
اور جب یہ علم راسخ ہو جاتا ہے تو قدرت تشویشات بھی نہیں رہتے
جی.
تو حقیقت میں ارشاد شیخ کا ان قدورات کا معالجہ ہے. یہ تقریر تو اس بنا پر ہے کہ جبکہ شیخ کے اس ارشاد کو سالک ذاکر شاغل کے لیے کہا جاوے اور جو لوگ دنیا میں مبتلا ہیں ان کو بھی شامل ہو سکتا ہے کہ اکثر دنیا پھنسے ہوئے لوگ اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کام ہم کر لیں پھر فراغت سے یادیں رہے مشغول ہوں گے. یہ دھندے تھوڑے سے ہیں جی ان سے فارغ ہو پھر کریں گے, پھر اللہ لے کرنا ہم نے وہ فارغ ہوتی نہیں. جب وہ کام ہو جاتے ہیں دوسرے کام پیش آ جاتے ہیں. اس لیے کہ نفس کی تمناؤں کا تو کہیں ختم ہی نہیں, اور اسی تمنا ارادے میں ساری عمر ختم ہو جاتی ہے اور کبھی وقت نہیں ملتا. تو ان کو بھی ہدایت ہے کہ ان بکھیڑوں سے فارغ ہونے کے منتظر نہ رہو بلکہ اسی حالت پریشانی میں اپنے مولا کی یاد میں لوگو, خود بخود سب بکھیڑے دل سے دور کر دے گی. اللہ کی یاد ہے سب بکھیڑوں کو دل سے دور کر دے گی. اللہ ہمیں بھی دل کو اللہ کی یاد میں استقامت کے ساتھ مشغول رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. جیسے کل حضرت کا ارشاد ہم پڑھ رہے تھے کہ ذکر قلبی جو ہے یہ دائمی رہنا چاہیے, یعنی دل کو اللہ کے متوجہ رہنے کی کوشش دائمی کرنی پڑے گی. اس لیے اللہ کا ذکر خاص طور پر ذکر قلبی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جتنا ہم دل کے اندر اس کو رچائیں گے بسائیں گے, دل مذکور کی طرف متوجہ ہوگا, اتنا ہی ہمارے لیے اس کی ہر اطاعت کا کرتے رہنا آسان رہے گا, ہر نافرمانی سے بچنا آسان رہے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.